لاکھوں خود سیرے کار خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو اپنے انتہائی معلوماتی اور دلچسپ سلسلے فرشتوں کی دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کا آغاز کریں, درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے, قیامت تک مجھ پر جو بھی شخص درود پاک پڑھے گا وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام میری بارگاہ میں پیش کر کے کہے گا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, بڑی توجہ کے ساتھ آج کا انتہائی دلچسپ موضوع سماعت کیجیے. مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے تشریف رکھیے اور ہو سکے تو ڈائری اور قلم بھی اپنے پاس رکھیے. اہم نکات اور معلومات اس سلسلے میں بھی اور مدنی چینل کے دیگر سلسلوں میں بھی کوشش کر کے تحریر فرما لیا کیجیے, انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول قید العلم بالکتابہ, یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو پر بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم آپ کو کچھ ایسے فرشتوں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں اور بارش پر پانی برسانے پر مقرر فرمایا ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مختلف کاموں پر متعین فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں, اور ہم اپنے اس سلسلے میں آپ کے سامنے بہت سارے ایسے فرشتوں کا بیان کر چکے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امور پر مقرر کیا ہوا ہے. آج ہم آپ کو جن فرشتوں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں وہ بادلوں پر اور بارش برسانے پر متعین فرشتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پر بادل نے سایہ کیا. جب بادل آتا ہے تو انسان کو بارش کی اور پانی کی امید ہو جاتی ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پر بادل نے سایہ کیا, ہم نے اس سے بارش کی امید کی کہ بارش برسے گی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فرشتہ بادلوں کو چلاتا ہے وہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے سلام کیا اور اس نے ذکر کیا کہ وہ اس بادل کو یمن کی ایک وادی کی طرف لے کر جا رہا ہے جس وادی کا نام وادی جرعا ہے. یعنی امید تو ہمیں یہ ہو گئی تھی کہ اس سے بارش برسے گی, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو یہ فرشتے حاضر ہوا کرتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے اور معصوم مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر متعین ہے, لیکن یہ سارے کے سارے فرشتے بشمول مقرب فرشتوں کے, بشمول حضرت جبریل علیہ السلام کے, یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گویا کے خادم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنے امور کا ذکر بھی کیا کرتے ہیں. چنانچہ اس فرشتے نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اس بادل کو یمن کی ایک وادی کی طرف لے کر جا رہا ہوں جس کا نام وادی جرعا ہے. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اور آج کا سلسلہ چونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بادلوں سے متعلق ہے, بادلوں پر متعین فرشتوں سے متعلق ہے, بارش برسانے والے فرشتوں سے متعلق ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس بھی بادل چل ہی رہے ہیں, تو جو بادلوں کو چلانا ہے یہ بھی فرشتوں کا کام ہے. جیسے کہ روح قبض کرنا, روح پھونکنا, مخلوق کو روزی دینا اور دیگر مختلف کام کرنا. تو اسی طریقے سے یہ جو فرشتے ہیں یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں پر مقرر کیا ہوا ہے. ایک بہت ہی پیاری ہم آپ کو روایت سنا رہے ہیں, اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا کہ اس نے بادل سے اچانک ایک گرج سنی جس میں یہ بات بھی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو. یہ بادل چل پڑا ایک سیاہ پتھریلی زمین کی طرف تیزی کے ساتھ. اب جناب یہ بادل جا رہا ہے تیزی سے اور جو کچھ اس میں پانی تھا سب کا سب اس میں پلٹ دیا, مطلب ایک چٹان ٹائپ کی تھی وہ بادل گیا اور اس وہ چٹان پر ایک پتھریلی چٹان پر برسنا شروع ہو گیا. اب اس چٹان سے پانی بہتے بہتے ایک میدان میں جمع ہو گیا اور اس کے بعد ایک نالے تک جا پہنچا. اب یہ جو شخص ہے جس نے یہ سنا تھا یہ بھی چل پڑا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر وہ کون شخص ہے جس کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کے باغ کو سیراب کرو. یہاں تک کہ اس نے ایک آدمی کو باغ میں موجود پایا, یعنی نالے سے پانی چلتے چلتے ایک باغ تک پہنچا اور یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے 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 جا رہا ہے. اور وہ پانی جہاں تک پہنچا ہے جس کے باغ کو سیراب کر رہا تھا اس کے باغ تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ آدمی باغ کا مالک اس باغ کے اندر موجود ہے اور باغ کو اس پانی کے ذریعے سے سیراب کر رہا ہے. تو اس نے کہا, اے خدا کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تم کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے بتایا کہ اس بادل کو تیرا نام لے کر کہا گیا تھا کہ اس کے باغ کو سیراب کرو. میں گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ اس بادل کے ٹکڑے کو کہا گیا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو, وہ نام تمہارا ہی تھا. اور یہ بادل باقاعدہ آیا ہے, یہ ایک چٹان پر برسا ہے, اس سے پانی بہتے بہتے تمہارے باغ تک پہنچا ہے اور تمہارے باغ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور تم اس سے جو ہے وہ فصلیں اگا رہے ہو, زراعت کر رہے ہو. جب تو اس کی فصل اٹھاتا ہے تو اس میں کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ اب سماعت کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اس کو کس چیز کا یہ انعام مل رہا ہے. بڑی توجہ سے سنیے گا کہ اس کو انعام اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے. اور باقاعدہ بادل کو کہا جا رہا ہے کہ جا کر فلاں کے باغ کو سیراب کرو. کوئی نہ کوئی تو ایسا عمل ہوگا نا. بڑی توجہ سے سنیے گا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جب تم نے یہ بات پوچھ ہی لی ہے, جب تم نے یہ بات پوچھ ہی لی ہے تو سنو کہ میں اس کی آمدنی کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. جی مدنی چینل کے ناظرین, یعنی جتنی بھی انکم ہو رہی ہے, صرف پروفٹ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ جتنی بھی انکم ہوتی ہے فصل اگا کر, جتنی بھی انکم ہوئی ہے, جو بھی مطلب پیسہ ملا ہے, جو بھی آمدنی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. جی ہاں, اچھا جو تین حصے کیے ہیں اس میں سے ایک تہائی, ون تھرڈ, اس کا کیا کرتا ہے یہ سنیے گا. اس نے کہا کہ ایک تہائی تو اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے مقرر کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ جو ایک تہائی ہے نا یہ میں نے اپنے اوپر, اپنے گھر والوں کے اوپر اس کو میں نے خرچ کرنا ہے. اچھا دوسری تہائی پھر اسی باغ میں شامل کر دیتا ہوں, مطلب انویسٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو جو دوسری تہائی ہے, ون تھرڈ دوسرا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اس باغ ہی میں انویسٹ کر دیتا ہوں. پہلی تہائی اپنے اوپر, اپنے اہل خانہ کے اوپر, دوسری تہائی اسی باغ میں دوبارہ انویسٹ. اچھا تیسری تہائی کا کیا ہوتا ہے یہ سنیے گا. کہتا ہے اور ایک تہائی جو ہے وہ محتاجوں, سائلوں اور مسافروں کو دے دیتا ہوں, یعنی صدقہ کر دیتا ہوں, اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے. تو دیکھیے اپنی آمدنی کے تین حصے کیے, ایک حصہ اپنے اپنے اہل خانہ کو, دوسرا حصہ دوبارہ باغ میں انویسٹ, اور تیسرا حصہ اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس سے سیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال صدقہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. جی ہاں, اس سے ہمارے مال میں کمی نہیں ہوتی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ بات قسم کھا کر کے سکتا ہوں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا, مال میں کمی نہیں کرتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان صدقات کی پرورش فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ان صدقات کی وجہ سے ہمارے مال میں برکت عطا فرماتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی کا جو بھی ذریعہ بنایا ہے, آپ کو جتنی بھی انکم ہوتی ہے تو اپنی انکم کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے متعین کر لینا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بالخصوص ان جگہوں پر خرچ کیا جائے کہ جو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکے. مثال کے طور پر مسجد میں, مدارس میں, اور بالخصوص جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے, اور پوری دنیا میں کم و بیش 95 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے. قرآن و سنت کی دن رات خدمت میں کوشاں ہیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ڈھیروں ڈھیر اخراجات کی ضرورت پیش آتی ہے. تو آپ اسلامی بھائی بھی اپنی زکات کے ذریعے سے, نفلی صدقات کے ذریعے سے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا. تو الغرض یہ کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے. آپ نے اس واقعے سے سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو جو بادلوں پر متعین ہے اس کو یہ حکم دے رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کرو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کا ایک حصہ خرچ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے. دیکھیں, روزی اللہ تعالیٰ نے دی, رزق اللہ تعالیٰ نے دیا, اس رزق کو کمانے کی طاقت اور قوت اور عقل اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے رزق کو واپس اس کو دے دیا جائے تو اس کو قرض سے اللہ تعالیٰ تعبیر فرماتا ہے, کیونکہ جو مقروض ہوتا ہے اس پر قرض خواہ کی رقم کو لوٹانا لازم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنے اوپر لازم فرما رہا ہے کہ تم جو بھی میری راہ میں خرچ کرو گے میں تمہیں ضرور واپس لوٹاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے ہم آپ کو ایک اور واقعہ اور ایمان افروز روایت سناتے ہیں. چنانچہ حضرت سعید بن جریر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا, بڑا مشہور واقعہ ہے, جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو ملک المطر یعنی بارش کے فرشتے نے عرض کی, اے پروردگار, تیرا دوست ابراہیم امید میں ہوگا کہ فرشتے کو بارش کا حکم ہو اور بارش برس جائے اور یہ آگ بجھ جائے. تو بارش کے فرشتے نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں پھینکا گیا اس آگ کے اوپر بارش برسا کر اس کو ٹھنڈا کر دے, لیکن اللہ رب العزت چونکہ خود ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی جانے والی آگ کو ٹھنڈا فرمانا چاہتا تھا, لہذا اللہ تعالی نے خود آگ کو حکم دیا, فرمائے یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. چنانچہ آگ گلے گزار ہو گئی. ایک اور روایت جس میں تھوڑے بہت الفاظ مختلف ہیں وہ بھی سماعت کیجئے, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے, اپنے نیک بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے. چنانچہ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں تو سب مخلوقات نے اپنے رب سے فریاد کی, جتنی بھی مخلوقات ہیں سب مخلوقات نے اپنے رب سے فریاد کی اور عرض کی, اے ہمارے پروردگار, تیرا خلیل ابراہیم آگ میں ڈالا جا رہا ہے, تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کے دفاع میں اس آگ کو بجھا دیں. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یہ سماعت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا دوست ہے, اس کے علاوہ زمین پر میرا کوئی دوست نہیں ہے, میں اس کا خدا ہوں, میرے سوا اس کا کوئی خدا نہیں. اگر وہ تم سے فریاد رسی چاہے تو تم اس کی فریاد رسی کرو. ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو, ایک عقیدے کا مسئلہ بھی یہاں پر حل ہوگا. اگر وہ تم سے مدد چاہے, تم سے فریاد رسی چاہے تو تم ان کی مدد کرنا ورنہ چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن دیا جا رہا ہے کہ اگر تم سے مدد طلب کرے تو تم مدد کرنا. پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو فرشتے ہیں, دیگر مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت قوت اور قدرت دی, وہ دوسرے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو ان کی مدد کرنا. لہذا بارش کے فرشتے نے بھی حاضر ہو کر عرض کی, اے رب تیرا دوست آگ میں ڈالا جا رہا ہے, مجھے اجازت دے کہ میں بارش کے ایک قطرے سے ان دشمنان ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھا دوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ میرا دوست ہے, روئے زمین پر میرا دوست کوئی نہیں اس کے سوا, میں اس کا خدا ہوں, میرے سوا اس کا کوئی خدا نہیں. اگر وہ تم سے مدد چاہتے ہیں تو ان کی مدد کرو ورنہ چھوڑ دو. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے حکم دیا, یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. لیکن اس سے پہلے وہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کو مدد کے لیے پیشکش کرتا ہے کہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کی مدد کروں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ یوں فرمایا کہ میرا رب, میرا خدا جس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے وہ میرے حال سے زیادہ واقف ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور وہ ٹھنڈی گلے گزار ہو گئی جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا. کئی دن تک آپ اسی آگ کے اندر رہے لیکن اس آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, وہ چاہے تو برف انسان کو جلانا شروع کر دے, وہ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا اور گلے گلزار کر دے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد کیوں نہیں مانگی. شیطان یہ وسوسہ نہ دے دے کہ دیکھیں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا اگر درست ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فرشتے سے مدد مانگ لیتے. ایسا ہرگز نہیں, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں. لیکن ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ان کا وسیلہ الحمدللہ موجود ہے, اور ہم جب ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا ان سے استغاثہ کرتے ہیں تو ہمارا مطلوب و مقصود جلد پورا ہو جایا کرتا ہے. کیوں؟ دیکھیے اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا درست ہوتا ہی نہیں تو فرشتے نے آ کر آپ کو پیشکش کیوں کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں. اس سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے فرشتے, اس کے انبیاء اولیاء بھی اللہ کے اذن سے مدد کر سکتے ہیں, ان سے مدد مانگنا بالکل درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میرے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ جس میں ہم نے آپ کو بتایا بادل اور بارش پر متعین کچھ فرشتوں کے بارے میں, اور چند واقعات بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, آئندہ سلسلے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لاکھوں